یہاں فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں، یہاں فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں، ہم ہیں ممنون بے خودی یارو، ہم ہیں ممنون بے خودی یارو، ایسی محفل میں خود کو پاتے ہیں، ایسی محفل میں خود کو پاتے ہیں، مدح خانے مدح خانِ رسول وہ بھی ہے، نام پر جس کے سر جھکاتے ہیں، نام پر جس کے سر جھکاتے ہیں، شاہ افضل کا ہے کرم یہ علی، شاہ افضل کا ہے کرم یہ علی، نعت مقبول ہم سناتے ہیں، نعت مقبول ہم سناتے ہیں، جب تصور میں آپ آتے ہیں،
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام درخشاں ستارے۔
عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم آسمان فقاہت و کلام کے ایک روشن مہتاب سے آپ کو روشناس کرا رہے ہیں۔ لبنان کے علاقے جبل عامل کے ایک عظیم الشان عالم دین کہ جو اپنے زمانے میں شیعوں کے ملجا و ماوا اور شریعت محمدی کے پرچمدار اور ایسے دانشور تھے کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی ان کے علمی و فقہی نظریات عالمان علوم اسلامی کے لیے مشعل ہدایت ہیں، جن کا نام نامی محمد بن مکی معروف شمس الدین تھا، جو 8ویں صدی ہجری کے نابغہ روزگار علماء میں سے تھے، جو حاسدین کی کینہ توزی سے بڑی ہی بے دردی سے شہید کر دیے گئے اور تاریخ میں شہید اول کے نام سے مشہور ہوئے۔ سامعین، امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
سامعین، ابو عبداللہ شمس الدین محمد بن مکی ملقب شہید اول سن 734 ہجری قمری لبنان کے علاقے جبل عامل کے قریہ جزین میں پیدا ہوئے۔ جبل عامل لبنان کا ایک خوبصورت اور پہاڑی علاقہ ہے جو قریہ فقہا اور علماء کی پرورش اور تربیت کے لحاظ سے بڑا بابرکت ہے۔ منقول ہے کہ اگر جبل عامل کوئی مذہبی پروگرام منعقد ہوتا تھا تو 70 سے زائد مجتہدین اس بزم میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ یہ اس زمانے میں جبل عامل میں موجود علماء و دانشوروں کی کثرت پر بہترین دلیل ہے۔ محمد بن مکی ایسے علمی شہر اور ایسے خاندان میں کہ جن میں سب کے سب اہل علم و دانش تھے پیدا ہوئے اور 16 برس کی عمر تک اپنے وطن میں مقیم رہے۔ آپ نے ابتدائی اور سطح تک کی تعلیم اپنے والد ماجد جمال الدین مکی بن شمس الدین محمد بن حامد رحمت اللہ علیہ اور جبل عامل کے دوسرے علماء سے حاصل کی، اور اس کے بعد اپنے زمانے کے مشہور علماء و فقہا سے مزید تعلیم کے لیے ہلہ تشریف لے گئے۔ ہلہ میں صرف ایک سال کی مختصر سی مدت میں رہ کر یعنی 17 برس کی عمر میں درجہ اجتہاد پر فائز ہو گئے۔ آپ 5 برسوں تک ہلہ میں قیام پذیر رہے اور اس مدت میں تمام بزرگ اساتذہ سے کسب فیض کیا اور اس شہر کے بڑے بڑے علماء اور فخر المحققین ہلی بن علامہ ہلی جیسے اکابر علماء سے مورد تحسین و تمجید قرار پائے۔ شہید اول کے جن کی عمر ابھی صرف 17 ہی برس تھی، فخر المحققین نے آپ کو علامہ بزرگ اور دنیا کے سب سے افضل دانشور کے نام سے یاد کیا ہے۔
شہید اول 21 برس کی عمر میں اپنے وطن جزین جبل عامل واپس آ گئے اور نہایت ہی کم عرصے میں ایک بہت ہی بڑا اور عالیشان مدرسہ علمیہ قائم کر کے بے شمار شاگردوں کی تربیت کی۔ آپ نے تدریس اور بے شمار کتابوں کی تصنیف و تالیف کے علاوہ لوگوں کی جانب سے پوچھے جانے والے مذہبی، سیاسی اور اجتماعی اور سماجی سوالات کے جوابات بھی دیے۔ آپ اہل تشیع کے ملجا و ماوا اور شریعت محمدی کے پرچمدار تھے۔ اس کے علاوہ اہل سنت کے دینی منابع پر بھی مکمل تسلط رکھتے تھے، یہاں تک کہ اہل سنت حضرات بھی اپنے اعمال و عبادت اور مذہبی مسائل میں آپ ہی کی طرف رجوع کرتے تھے اور آپ ان کے مذہب کے مطابق فتویٰ دیتے اور ان کی مشکلوں کو حل کرتے تھے۔ منابع اہل سنت اور ان کے مذہب کے مطابق فتویٰ دینے پر آپ کو اس قدر تسلط حاصل تھا کہ معاشرے کے بعض افراد آپ کو شافعیوں کا عالم سمجھتے تھے۔
شہید اول عالم اسلام کے بزرگ علماء اور ان کے تجربات سے استفادہ کرنے کے لیے بہت سے ملکوں اور شہروں من جملہ دمشق، مصر، فلسطین اور مکہ و مدینہ کا سفر کیا۔ اس زمانے میں یہ تمام شہر دنیا اسلام کے معتبر علمی مراکز میں شمار ہوتے تھے۔ اسی طرح اس نابغہ روزگار عالم دین نے بے شمار مفید کتابیں بھی تالیف کی ہیں اور بحث طہارت و صلات کے موضوع سے متعلق کتاب ذکر الشیعہ فی احکام الشریعہ جیسی کتاب بھی آپ کے آثار میں سے ہے جو 1271 ہجری قمری میں ایران میں شائع ہوئی۔ اس عالم بزرگ کی ایک اور اہم ترین کتاب الدروس الشریعہ فی فقہ الامامیہ ہے کہ جو بے شمار فقہی موضوعات پر مشتمل ہے۔ لیکن نہایت ہی افسوس کی بات یہ ہے کہ شہید اول اس سے پہلے کے اس اہم ترین کتاب کو مکمل کرتے درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ شہید اول کی بے شمار کتابیں مسائل حج، روزہ، نماز، مسائل کلامی اور اصول عقائد جیسے اہم موضوعات پر مشتمل ہیں اور ان تمام کتب کی عظمت و منزلت کی وجہ سے شہید اول کے بعد کے علماء نے ان پر شرحیں اور حواشی تحریر کیے ہیں، اور اسی طرح سے آپ نے لوگوں کی جانب سے ہونے والے سوالات کے جوابات بھی تحریر کیے ہیں جو رسالوں کی شکل میں آج بھی لوگوں کی مشکلات کو حل کر رہی ہیں۔
فقہ میں شہید اول کی معروف کتابوں میں سے ایک علامۃ الدمشقیہ ہے جو انہوں نے بہت ہی مختصر مدت میں تصنیف کی ہے، اور اسلام کے عملی احکام کے بارے میں ایک فقہی دورہ شمار ہوتی ہے۔ خود شہید اول اس کی تصنیف کی علت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس کتاب کو میں نے ایک دیدار شخص کی خواہش پر لکھا ہے، سن 766 ہجری قمری میں سلطان علی ابن معید نے خراسان میں حکومت سربداران کی باغ ڈور سنبھالی۔ سلطان علی شیعوں کے سردار شہید اول کے دوست اور نہایت اہم چاہنے والوں میں سے تھے، اور متعدد مرتبہ آپ کو خراسان آنے کی دعوت بھی دی تھی تاکہ خراسان آ کر عوام کی رہبری کی ذمہ داری قبول فرمائیں۔ شہید اول علیہ الرحمٰن نے بعض وجوہات کی بنا پر اس دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس کے بدلے میں کتاب علامۃ الدمشقیہ تالیف کر کے، جو اسلام کے عملی احکامات پر مشتمل ہے، ان کے پاس روانہ کر دیا تھا۔
شہید اول نے دینی علوم میں ایک عالم و دانشور اور نابغہ روزگار اور بے مثال مبلغ ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامی معاشرے کی ہدایت اور شیعہ عقائد کی ترویج میں نہایت اہم کردار ادا کیا ہے۔ آپ نے بدعتوں اور انحرافات کے مقابلے میں خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ زندگی کے آخری لمحات تک دین و مذہب کی حفاظت و دفاع کرتے رہے۔ آپ کے زمانے میں ایک شخص جس کا نام محمد یالوشی تھا، کہ جو ابتدا میں آپ ہی کا شاگرد تھا، لیکن کچھ دنوں بعد خواہشات نفسانی اور شیطانی وسوسوں کا شکار ہو گیا اور پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا، اور ایک خود ساختہ اور نیا دین عوام کے سامنے پیش کیا، اور اپنی چالاکی اور عیاری کے ذریعے بہت سے مسلمانوں کو دین اسلام سے منحرف کر دیا۔ جب شہید اول نے یالوشی کے فتنے میں شدت اور مسلمانوں کو گمراہی کے کھنڈر میں گرتے ہوئے دیکھا، تو اسے پھانسی دینے کا حکم جاری فرمایا اور حکومت دمشق کو یالوشی سے مقابلہ کرنے کی ترغیب و تشویق کی، یہاں تک کہ آپسی جنگ چھڑ گئی اور یالوشی اپنے کچھ مریدوں اور چاہنے والوں کے ساتھ مارا گیا، اور اس کے پھیلائے ہوئے فتنے اور بدعتوں کو جڑ سے ختم کر دیا گیا۔ لیکن یالوشی کے ماننے والے جو بچ گئے تھے، ان کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی اور وہ بدلہ لینے کے فراق میں تھے۔ ان لوگوں نے شہید اول کے خلاف غیر اخلاقی باتیں کہنا شروع کر دی، اور ان کی جانب ایک عورت کی نسبت دے کر ان سے دشمنی رکھنے والوں میں سے 70 افراد کو قاضی کے سامنے شہید اول کے عقیدے کے فاسد ہونے کی گواہی دینے کے لیے آمادہ کیا۔ یہی تہمتیں اس بات کا سبب بنی کہ شہید اول کو ایک سال تک قلعہ دمشق میں مقید کر دیا گیا۔ شہید اول نے اپنے اوپر لگنے والی تہمت کی ہمیشہ مخالفت کی، لیکن بغض و کینہ رکھنے والے حاسدوں نے اس عالم دین کو اپنے درمیان سے ختم کرنے کے لیے بے انتہا کوششیں کرتے رہے۔
بالآخر حاسدین اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئے، اور انہوں نے لوگوں کے درمیان شہید اول کے خلاف مذموم پروپیگنڈے، جھوٹی باتیں کہنا شروع کر دیں، جبکہ ان میں سے اکثر افراد شہید اول کو جانتے اور پہچانتے بھی نہیں تھے۔ پھر ان لوگوں نے شہید اول کے خلاف قاضی کے پاس شکایت اور جھوٹی گواہی دینے کے لیے نامہ لکھا اور دمشق کے قاضی کے پاس لے گئے۔ دوسری جانب شہید اول کے چاہنے والے ان کے ایک سال سے قید میں مقید ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان و مضطرب تھے، اور جبکہ دوسری جانب قاضی دمشق جلد سے جلد معاملے کو کسی نہ کسی طرح ختم کرنا چاہتا تھا، لہذا اس نے مجلس قضاوت کو برقرار رکھا، اور جب شہید اول نے کسی بھی تہمت کو قبول نہیں کیا تو اس نے پھانسی کا حکم دے دیا، اور پھر اس طرح سے اس عالم بے نظیر محمد بن مکی کے جو زعیم شیعہ تھے، 10 جماعت الاول سن 786 ہجری قمری کو 52 برس کی عمر میں قلعہ دمشق میں تلوار سے قتل کر دیا گیا۔ دشمنوں اور حاسدوں نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ پھانسی کے بعد آپ کے پیکر اطہر کو سنگسار کر کے آگ میں جلا دیا اور راک کو ہوا میں اڑا دیا۔ یہ غیر اخلاقی اور غیر انسانی عمل ایسے افراد کے ذریعے انجام دیا گیا جو اپنے کو مسلمان کہتے تھے، اور اس زمانے کے معتبر و عظیم عالم دین پر تہمت و الزام لگا کر انہیں دین سے خارج ہونے کے عنوان سے پہچنوایا۔
شہید اول وہ پہلے شیعہ عالم دین نہیں تھے کہ جو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے، بلکہ اس سے پہلے بھی بہت سے شیعہ علماء کو صفاکانہ طریقے سے شہید کیا گیا۔ شہید اول کے نام سے مشہور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ علماء میں سر فہرست تھے، اور ان سے پہلے کسی بھی شیعہ عالم دین کو اتنی بے دردی اور مظلومی کے ساتھ شہید نہیں کیا گیا تھا۔ شہید اول کے چار بیٹے تھے جن کا شمار علماء اور صالحین میں ہوتا ہے، اور انہوں نے اپنے والد ماجد کے مشن کو جاری رکھا۔ آپ کے تین فرزند اپنے زمانے کے نامور محدث اور فقی تھے، اسی طرح سے آپ کی شریکہ حیات اور اکلوتی بیٹی بھی متقیوں پر حزگار اور معتبر دانشوروں میں سے تھیں، اور مسلمان عورتیں دینی معلومات اور عقائد و احکام سیکھنے کے لیے ہمیشہ آپ کے گھر پر آیا کرتی تھی۔ اگرچہ دشمنوں اور کینہ پروروں نے محمد بن مکی کو بڑی ہی بے دردی کے ساتھ شہید کیا، لیکن پروردگار عالم نے انہیں ہمیشہ باقی رہنے والی عزت سے سرفراز فرمایا۔ جن شاگردوں کی آپ نے تربیت کی تھی، انہوں نے علماء تشیع کے شجرۂ طیبہ کو بہت زیادہ فضیلت بخشی۔ آج بھی آپ کی تالیف و تصنیف کردہ کتابیں علماء دین کے لیے معتبر و موثق اسناد کے طور پر مورد استفادہ ہیں۔
خدایا انہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے ساتھ محشور فرمائے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامع نبیا پروگرام درخشاں ستارے سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کے سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے، اپنی دعا اور مرادیں مانگنے کے لیے پانچ مواقع کو غنیمت سمجھو: تلاوت قرآن کے وقت، اذان کے وقت، بارش کے وقت، خدا کی راہ میں جنگ اور جہاد کے وقت، اور جس وقت مظلوم آہ و نالہ کر رہا ہو۔ ان مواقع پر دعا قبول ہونے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اور سامعین، علم کے بارے میں بھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، علم ایک بیش قیمت اور اچھی میراث ہے، ادب بہترین زیور ہے، غور و فکر ایک صاف آئینہ ہے، معذرت خواہی ایک ڈرانے والا ناصح ہے۔ تمہارے با ادب ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جسے تم دوسروں سے ناپسند کرتے ہو اسے خود بھی ترک کر دو۔ اور سامعین، اب امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا، حق و حقیقت تمام حالات میں نئی اور تازہ ہوتی ہے، چاہے جتنی مدت گزر چکی ہو، اور باطل ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، چاہے جتنے لوگ اس کی حمایت کرنے والے موجود ہوں۔ اور قبل اس کے کہ ہم اگلے پروگرام کا اعلان کریں، ایک حدیث اور آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے، یہ بھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ارشاد کردہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں، دنیا اور اس کے مال و دولت کو تین چیزوں کے لیے حاصل کیا جاتا ہے: بے نیازی، عزت، آرام و سکون۔ لہذا جو دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے وہ عزت پاتا ہے، جو قناعت کرتا ہے وہ بے نیاز رہتا ہے، اور جو حصول دنیا کے لیے کم زحمت برداشت کرتا ہے وہ آرام سے رہتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام ایرانی فن تعمیر۔
عزیز سامعین، پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران کے معروف فنکار جناب ماہر النقش کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، محمود ماہر النقش کی پیدائش 1922 عیسوی میں شہر اصفہان میں ہوئی۔ وہ ایران میں فن تعمیر اور ٹائلز کے کاموں کے ماہر اور استاد تھے۔ وہ اپنے بچپن کے بارے میں اس طرح سے کہتے ہیں، جب میں 5 سال کا تھا تو میری ماں کا انتقال ہو گیا اور پھر میں حصول علم کے لیے تہران آ گیا اور دوسری عالمی جنگ کے بعد تہران میں ہی رہائش پذیر ہو گیا۔ میرے والد روایتی معمار تھے اور میں اسی بچپن سے ہی معماری اور ٹائلوں کے کام نیز خوبصورت رنگوں میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتا تھا۔ میں 7ویں کلاس میں تھا کہ میرے ریاضی کے معلم نے مجھ سے کہا کہ ہندسے کی کلاس سے متعلق خطوط کھینچو۔ میں نے جواب دیا کہ میں خط کھینچنا نہیں جانتا لیکن گرہ کشی جانتا ہوں۔ گرہ کشی ان ٹائلوں کو کہتے ہیں جن میں مختلف ڈیزائنیں اور نقشے چند ہندسی شکلوں کے ساتھ ایک دوسرے کے پہلو میں قرار پاتے ہیں اور ایک مجموعی شکل وجود میں لاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سے ہمارے تعلیمی سال کے آخر تک معلم ہم سے یہی چاہتے تھے کہ میں وہی ڈیزائنیں کھینچوں جو میرے دماغ و خیال میں ہیں۔
سامعین، اسلیمی نقوش کی تصویر کشی اور صفویہ دور کے طرز پر ٹائلوں کے نقوش کی مشق محمود ماہر النقش کی اہم سرگرمیاں شمار ہوتی ہیں۔ یہ ہنر مند ایک مدت تک ایران کی علم و صنعت یونیورسٹی میں معماری کی تدریس میں مشغول رہے، لیکن اپنی عمر کے بیشتر حصے میں ایران کی کاشیکاری یا ٹائلنگ کے شعبے میں تحقیقاتی کام انجام دیتے رہے۔ اسی طرح ٹائلیں بنانے اور گنبد کی ڈیزائن کا کام محمود ماہر النقش کی دائمی دلچسپیوں میں شمار ہوتا ہے، اور یہی امر اس بات کا باعث بنا کہ ان کے متعدد آثار پورے ایران میں پائے جائیں۔ محمود ماہر النقش ایران میں ٹائلیں لگانے کے کام کے عروج کا زمانہ تیموری دور میں مورق ٹائلوں اور صفوی دور میں 7 رنگوں والی ٹائلوں کو قرار دیتے ہیں۔ اب تک ان کی 25 جلد کتابیں ٹائلنگ اور معماری کے تعلق سے منظر عام پر آ چکی ہیں، کہ جن میں سے بعض جیسے عمارت کے عملی اصول، عمارت کے فنی اصول، بنائی اسکرپٹ، فیروزے کا رول، اینٹیں اور ان کا رول، اور اصفہان کی مسجد حکیم کی معماری قابل ذکر ہیں۔ کچھ برسوں قبل محمود ماہر النقش نے ایرانی ٹائلنگ میں ڈیزائن اور پرفارمنگ کا رول نامی گرانبہا تحقیقی کتاب 5 جلدوں میں شائع کی، کہ جس میں دقت اور بلندی نظر کے ساتھ ٹائلوں کے کام کے علم و ہنر کے رموز کے ایک اہم حصے نیز فنی اور ہندسی نقوش کو اس روش پر بیان کیا گیا کہ جو طالبان علم کے لیے سیکھنے اور اس سے مطابقت کرنے کے قابل ہو۔
سامعین، خطوط اور لکیریں بظاہر معمولی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، جبکہ ان کا مجموعہ کسی تحرک اور نقل و حرکت کا حامل ہوتا ہے یا نظریات کا خاکہ ہوتا ہے۔ لکیروں کے پیچ و خم ایک صفحے میں جمع ہو جاتے ہیں اور ہر دیکھنے والے کی توجہ کو اپنی سمت مبذول کرتے ہیں۔ یہ تحرک لکیروں کو جا وجا کرنے والے فرد کی فکر سے حاصل ہوتا ہے، البتہ اس کام کے وسائل جیسے برش، پینسل، جپسم، آئل پینٹ، واٹر کلر ان لکیروں اور خطوط کو وجود میں لانے میں اہم کردار کے حامل ہوتے ہیں، لیکن اس کی تخلیق کرنے والے استاد کی مہارت بنیادی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ وہ پینٹر یا ٹائل آرٹسٹ کے ہنر اور کام کی حساسیت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ایک نقاش یا پینٹر اپنی مہارت اور توانائی پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک خوبصورت نقش کی تخلیق کر سکتا ہے، لیکن لکیریں دیکھنے والوں کے ادراک کے لحاظ سے یکساں نہیں ہوتی، بلکہ مختلف افراد کے نزدیک اس کی مختلف تعبیریں ہوتی ہیں۔ لکیریں کبھی کھردری لگتی ہیں اور کبھی نرم و لطیف ہوتی ہیں، کبھی مضبوط ہوتی ہیں اور کبھی کمزور۔ اس مقام پر ہنرمند کو یہ بات درک کرنے کی ضرورت ہے کہ کس حصے میں کس خط اور لکیر کا استعمال کریں۔ لکیروں میں سے ہر ایک دیکھنے والوں میں مخصوص احساس پیدا کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک نقش یا تصویر دیکھنے والے کو آرام و سکون حاصل ہوتا اور کبھی ہیجان پیدا ہو جاتا ہے۔
سامعین، استاد ماہر النقش نے اسی طرح کتیبوں کے بارے میں بہت سی تصویروں اور ڈیزائنوں کا ذکر کیا ہے کہ جن میں حضرت علی علیہ السلام کا نام مختلف شکلوں اور ڈیزائنوں میں تحریر کیا گیا ہے۔ استاد ماہر النقش اس قسم کی لکیروں کی شناخت اور ڈیزائنوں کے مطالعے کو اسلامی دور میں ایران کی معماری کے جائزے کے لیے بنیادی شرط قرار دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایران کے شہروں میں دینی مدارس اور مساجد کے بہت سے دروازے پیغمبر اسلام کی معروف حدیث سے مزین کیے گئے ہیں۔ یہ حدیث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کی شان و عظمت کو بیان کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں ارشاد ہو رہا ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارک کو صدیوں قبل سے ماہر خطاطوں نے مختلف ڈیزائنوں میں تحریر کیا ہے۔ خط نستعلیق میں اس حدیث کو کچھ اس طرح سے تحریر کیا گیا ہے کہ کلمہ العلم کو کشیدہ صورت میں لکھا گیا ہے اور نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس کے اوپر قرار پایا ہے۔ اس قسم کی لکھاوٹ کا ایک نمونہ شہر مقدس قم کے مدرسے دار الشفا کے دروازے کے اوپر موجود ہے۔ واضح رہے کہ مدرسے دار الشفا مدرسے فیضیہ سے ملا ہوا ہے اور حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے قریب واقع ہے۔
سامین، ڈیزائن اور ٹائلنگ آرٹ کے اس محقق کو 1982 میں ایک اعلی محقق کے طور پر تسلیم کیا گیا تھا اور انہوں نے معماری اور اسلامی ڈیزائن اور ٹائلنگ کے شعبے میں قرآن کریم کے منتخب خادم کا لقب حاصل کیا ہے۔ ماہر النقش کا خیال ہے کہ ایران کی معماری ہخامنشیوں کے دور سے عروج پر رہی ہے، حتیٰ ہندوستان میں تاج محل کی عمارت بھی کہ جو دنیا کے عجائبات میں شمار ہوتی ہے، ایک ایرانی معمار استاد عیسیٰ شیرازی نے تعمیر کی ہے۔ وہ ایران کی معماری میں ٹائلنگ کا فن وجود میں آنے کا زمانہ، ایران میں اسلام کی آمد کا زمانہ قرار دیتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اسلام انسانوں اور دیگر زندہ چیزوں کی مجسمہ سازی اور مصوری سے منع کرتا ہے، اور یہی امر باعث ہوا کہ ہنرمندوں نے نقاشی وار معماری کے شعبے میں نئی ایجادات کی۔
سمین، استاد ماہر النقش کا 24 اسفند 1389 ہجری شمسی مطابق 15 مارچ 2011 کو 88 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ 18 دسمبر 2010 کو شہر میونخ میں لگائی گئی ایرانی نمائش میں، جو سرزمین نیائش کے نام سے تھی، اس ہنرمند نے اپنے جدید فن پاروں کے ساتھ شرکت کی تھی۔ ایرانی معمار اور ٹائل آرٹسٹ محمود ماہر النقش نے اس نمائش گاہ میں کہا تھا کہ گزشتہ ایک صدی میں ایرانی و اسلامی ہنر کے طور پر ایرانی معماری میں رونما ہونے والی تبدیلیوں اور اس کے ارتقاء کا جائزہ اس نمائش میں لیا جائے گا۔ انہوں نے اس نمائش کی افتتاحی تقریب میں ایران کی معماری کو مقدس اور گراں قدر بتاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ فن تعمیر قدیم دور سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے اور دنیا میں اس کی مثال اور نمونے نہیں پائے جاتے۔ اسی سبب سے اور ایران کے ٹائلیں لگانے کے کام کے فن کے تحفظ کی کوششوں کے سلسلے میں ہم بہت زیادہ اقدامات، مثال کے طور پر کتابوں کی چھپائی اور پوری دنیا میں نمائشوں کا انعقاد کر رہے ہیں۔ اس نمائش گاہ کی افتتاحی تقریب میں دنیا کی 7 رنگوں والی سب سے بڑی ٹائل کا، کہ جس پر حضرت علی علیہ السلام کا اسم گرامی تحریر تھا، رونمائی کی گئی۔ اس خوبصورت ٹائل کا سائز 60x60 سینٹی میٹر ہے، کہ جو استاد ماہر النقش کا ایک بہترین کارنامہ اور ٹائلز کے فن کی دنیا میں ایک شاہکار ہے۔
عزیز سامعین، اس ایرانی فنکار کی زندگی کا ایک مختصر جائزہ لینے کے بعد ایرانی ثقافت و معماری کے فن پر مشتمل یہ سلسلے وار پروگرام اب اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہم نے اس موضوع سے متعلق گزشتہ 80 پروگراموں میں کوشش کی کہ آپ کو ایرانی فن تعمیر اور اس کے نمونے جو ایران اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں ان کے بارے میں آشنا کرائیں۔ اگرچہ ایک ایرانی کہاوت ہے کہ شنیدن کی بوت مانند دیدن، سنی جانے والی بات دیکھنے کی مانند کب ہوتی ہے۔ بہر صورت ہر ملک کی معماری کا جائزہ لینے سے اس سرزمین کے عوام کے عقائد و ثقافت سے کسی حد تک آشنائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایرانی فن تعمیر کے جائزے میں اہم نقطہ سرزمین ایران اور اس سرزمین کے عوام کے عقائد کا معماری کے ان آثار کے ساتھ پایا جانے والا وہ استوار بندھن ہے کہ جس نے ایرانی تاریخی آثار کو خوبصورت اور قابل دید آثار میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس سرزمین کی تاریخ کی تدوین کے آغاز سے لے کر اب تک ایران کی معماری کے اصلی خطوط اور اہداف کا سرسری جائزہ لینے سے در حقیقت ایسی شاہراہ کھل جاتی ہے کہ جس سے انسان ایران کی سرزمین کی قدیم تہذیب کے قلب تک پہنچ جاتا ہے۔
سامعین، ہمارے اس سلسلے وار پروگرام کو سننے پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے ضرور ہمارے ان پروگراموں سے استفادہ کیا ہوگا، اس امید کے ساتھ کہ آئندہ بھی اس سے بہتر انداز میں آپ کے لیے نئے پروگرام ترتیب دے سکیں گے اور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہمیں اس پروگرام سے اب اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ Thank you.
کردار تھا کردار حسینی نبوی، تیرا کردار تھا کردار حسینی نبوی، فکر میں مثل خمینی تھا بچھڑنے والے، راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام ایرانی فن تعمیر سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا تیسرا اور آخری بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران اور عمان کے وزرائے خارجہ کی مشترکہ پریس کانفرنس، شام کی عرضی سالمیت کے تحفظ پر زور، غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ غزہ پر سینی فوج کی دہشت گردی میں درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے ہندوستان کے سابق وزیراعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کے انتقال پر تعزیت پیش کی۔ اور مجلس وحدت مسلمین نے کہا ہے کہ حکومت نے کورم میں امن قائم کرنے کے لیے کوئی بھی کردار ادا نہیں کیا۔ اور اب تفصیل سے خبریں سماعت فرمائیے۔
ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے تہران میں عمان کے اپنے ہم منصب ابو سعیدی کے ہمراہ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں شام میں ایک وسیع البنیاد حکومت تشکیل دیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے پیر کو تہران میں عمان کے اپنے ہم منصب ابو سعیدی کے ہمراہ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ عمان کے وزیر خارجہ سے شام کے بارے میں تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے اور ہمارے درمیان شام کی عرضی سالمیت، قومی اقتدار اعلیٰ کے احترام، اس ملک میں مختلف مذاہب و اقوام کے احترام اور ایک وسیع البنیاد حکومت تشکیل دیے جانے کے بارے میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ ایک وسیع البنیاد حکومت ضروری ہے اور ایران اور عمان علاقے کے ملکوں کے مشترکہ اقدام کے حامل ہیں اور سبھی ممالک شام میں آزادی و استقلال کی حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ علاقے کے ممالک کے درمیان علاقائی مسائل کے بارے میں مفاہمت و یکجہتی پائی جاتی ہے اور علاقے کے ملکوں کے درمیان مختلف مسائل کے بارے میں صلاح و مشورے کا عمل جاری ہے اور سب کا اس بات پر اتفاق پایا جاتا ہے کہ غزہ میں فائر بندی ہونی چاہیے اور انسان دوستانہ امداد کا سلسلہ بھی شروع ہونا چاہیے۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ یمن کے بارے میں بھی گفتگو ہوئی اور اسلامی جمہوریہ ایران یمن پر امریکہ، برطانیہ اور غاصب سینی حکومت کی جارحیت کی مذمت کرتا ہے اور یمن کی عرضی سالمیت اور قومی اقتدار اعلیٰ کے احترام پر زور دیتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے امریکہ کی جانب سے عمان کے ہاتھوں ایران کے لیے پیغام ارسال کیے جانے کے بارے میں بھی کہا کہ عمان کی حکومت بعض ملکوں کے ساتھ ایران کے تعلقات کے سلسلے میں تعاون کرنے کے لیے ہمیشہ آمادہ رہی ہے اور رابطے بھی برقرار ہوئے ہیں اور بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے امریکہ کے نکلنے اور اس سے پہلے کے مذاکرات میں بھی عمان کا کردار نمایاں رہا ہے اور ہم نے اپنے عمانی دوستوں کی ہمیشہ قدردانی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ملاقات میں کسی قسم کے پیغام کا تبادلہ نہیں ہوا ہے اور ضرورت کے مطابق سوئٹزرلینڈ کے سفارت خانے کے ذریعے امریکی فریق کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ انجام دیتے ہیں، تاہم وقتی طور پر عمان کے ذریعے پیغام کا کوئی تبادلہ نہیں ہوا ہے۔ اس موقع پر عمان کے وزیر خارجہ نے بھی ایران کے ساتھ اپنے ملک کے تعلقات کی مزید توسیع کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ مختلف شعبوں میں سمجھوتے طے پائے ہیں اور تجارت کے فروغ اور اسی طرح نقل و حمل کے شعبے میں نئے اقدامات عمل میں لائے جائیں گے۔ عمان کے وزیر خارجہ نے شام کے حالات کے بارے میں اپنے ملک کے موقف کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایران کی مانند دیگر ملکوں کے اندرونی امور میں بیرونی مداخلت کے خلاف ہیں اور عدم مداخلت کی حمایت کرتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے اپنے ایک پیغام میں ہندوستان کے سابق وزیر اعظم کے انتقال پر تعزیت پیش کی ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزیشکیان کے پیغام میں کہا گیا ہے کہ میں ہندوستان کے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کے اہل خانہ اور رشتہ داروں اور ہندوستان کی حکومت و عوام کو تعزیت پیش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ ہندوستان کے لیے دور اندیشی سے معمول قائدانہ کردار کے حامل اور ایران و ہندوستان کی قوموں کے درمیان تعلقات کے زبردست حامی تھے۔ یاد رہے کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ 26 دسمبر کو طویل عرارت کے بعد انتقال کر گئے تھے اور 28 دسمبر کو ان کی آخری رسومات ادا کی گئی۔ منموہن سنگھ کے انتقال پر حکومت ہندوستان نے عام سوگ کا اعلان کیا تھا۔ فلسطینی مزاحمت نے غزہ پٹی میں صہیونی فوج کے ہاتھوں 30 فلسطینی شہریوں کی شہادت کے جواب میں صہیونی کالونیوں پر حملہ کیا ہے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی فوج کی بمباری میں کم سے کم 30 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں سے 15 لوگوں کا تعلق شمالی غزہ سے تھا۔ غزہ کے مختلف علاقوں میں 30 فلسطینیوں کی شہادت کی اطلاع دیتے ہوئے غزہ کے طبی ذرائع نے بتایا ہے کہ یہ سب لوگ صہیونی فوج کی بمباری میں شہید ہوئے اور ان میں سے 15 شہداء شمالی غزہ پٹی میں تھے۔ غزہ کی جنگ کے آغاز کو 451 دن پورے ہو رہے ہیں۔ غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر صہیونی فوج کے آئے دن کے حملے بدستور جاری ہیں، جن کے دوران ہر روز دسیوں فلسطینی شہید و زخمی ہو رہے ہیں۔ دریاسنا فلسطینی ذرائع نے غزہ پٹی میں شدید بارش کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ دیر البلا اور خان یونس کے المواسی میں پناہ گزینوں کے ٹینٹ غرق ہو گئے۔ دوسری طرف فلسطینی مزاحمت نے غزہ پٹی کے مختلف علاقوں میں صہیونی جرائم کا جواب دیتے ہوئے صہیونی کالونیوں صدیروت اور نیرعام اور دیگر کئی کالونیوں پر میزائل حملہ کیا ہے۔ صہیونی فوج نے بھی اعتراف کیا ہے کہ فلسطینی مزاحمت کی طرف سے 3 میزائل صدیروت صہیونی کالونی پر فائر کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی ٹی وی چینل 12 کی رپورٹر نے بھی بتایا ہے کہ یہ میزائل شمالی غزہ پٹی کے بیت حانون سے فائر کیے گئے تھے، جہاں اس وقت صہیونی فوجی اور صہیونی فوج کے ساز و سامان موجود ہیں۔ فلسطین کی حمایت میں دنیا کے مختلف ملکوں میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ تیونس کے عوام نے فلسطین حامی مظاہرہ کر کے غزہ کے خلاف جاری صہیونی جارحیت اور جنین کیمپ میں فلسطینی اتھارٹی کی سیکورٹی فورس کی کارروائی کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ الاقصی ٹی وی نے سویڈن میں کیے جانے والے خاموش مظاہرے کی تصاویر نشر کی ہیں، جس میں مظاہرین فلسطین کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں اور انہوں نے کفن پوش پتلے اپنے ہاتھوں میں لے رکھے تھے، اور وہ صہیونی جارحیت اور فلسطینی بچوں کا قتل عام کیے جانے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ لاس اینجلس میں بھی اسی طرح کا عوامی مظاہرہ کیا گیا اور لوگوں نے کمال رضوان اسپتال پر حملے کیے جانے کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین نے کمال رضوان اسپتال کے سربراہ کو گرفتار کیے جانے کی مذمت کی۔ مظاہرین نے اسی طرح غاصب سینی حکومت کی جانب سے اسپتالوں اور طبی مراکز کو جارحیت کا نشانہ بنائے جانے کی بھی مذمت کی۔ فلسطین کی اسلامی جہاد تحریک کی عسکری شاخ سرائے القدس نے غزہ میں غاصب سینی اسرائیل پر یکے بعد دیگر مہلک ضربے لگائی ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق سرائے القدس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ہمارے مجاہدوں نے جوالیہ کیمپ میں فوجیوں اور ان کے ساز سامان کو مارٹر گولوں سے نشانہ بنایا، اور غزہ شہر میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے والے جاسوس ڈرون کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ شہید عمر قاسم کی فورسز نے رفح شہر کے جنوب میں صلاح الدین کے داخلی راستے پر غاصب اسرائیلی فوجوں کے اجتماع ان کے ساز سامان پر مارٹر گولوں سے حملے کرنے کی بھی اطلاع دی۔ شہید ابو علی مصطفیٰ بریگیڈ نے بھی صہیونی دشمن کے کمانڈ اینڈ کنٹرول مرکز پر راکٹوں سے حملے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملے فلسطینی عوام کے خلاف صہیونیوں کے جرائم کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ اسی دوران اسرائیلی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے استقامتی جوانوں کے ہاتھوں نشانہ بننے والا ایک فوجی ہیلی کاپٹر تل ابیب کے قریب تل ہشومیر اسپتال میں اترا ہے۔ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ شمالی غزہ میں شدید جھڑپوں کے دوران گفعاتی بریگیڈ سے وابستہ تسبار بٹالین کا ایک افسر زخمی ہو گیا ہے۔ مجلس بحت مسلمین نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت نے کورم میں امن قائم کرنے میں کوئی بھی کردار ادا نہیں کیا۔ مجلس بحت مسلمین خیبر پختونخوا کے جنرل سیکرٹری شبیر ساجدی نے کہا ہے کہ مذاکرات کی کامیابی سے متعلق صوبائی حکومت کے دعوے جھوٹے ہیں۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو میں شبیر ساجدی نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت کے مذاکرات کی کامیابی سے جڑے بیانات جھوٹے اور قابل مذمت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات اگر کامیاب ہوئے تو اپر کرم میں حالات نارمل کیوں نہیں ہوئے؟ صوبائی حکومت استعفیٰ دے کر گھر جائے، آپ امن کی بحالی میں ناکام ہیں۔ مجلس بحت مسلمین نے مزید کہا کہ مرکزی حکومت نے بھی کرم میں امن قائم کرنے میں کردار ادا نہیں کیا، فریقین جرگے میں بیٹھے نہیں اور بات چیت نہیں ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے کے پی حکومت کے نکات پر دستخط کیے جبکہ دوسرا فریق پیچھے ہٹ گیا، دہشت گرد اپر کرم میں امن نہیں چاہتے۔ دوسری جانب حکام کی جانب سے ایک مرتبہ پھر دعویٰ کیا گیا ہے کہ ضلع کرم میں امن و امان اور ٹلپارا چنار مرکزی شاہراہ کی بندش سے متعلق گرین امن جرگا منگل کو دوبارہ ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر کرم کے مطابق ایک فریق نے مشاورت کے لیے 2 دن کا وقت مانگا ہے، فریقین 15 دن میں اسلحہ جمع کرانے کا طریقہ کار طے کریں گے۔ ٹل پارا چنار روڈ 2 اکتوبر کو قبائل کے درمیان تصادم کے بعد سے بند ہے، جس کی وجہ سے پارا چنار میں کھانے پینے کی اشیاء اور دواؤں کی قلت ہو گئی ہے۔ سڑک کی بندش کے خلاف کورم پریس کلب پر بھی دھرنا کئی روز سے جاری ہے۔ پاکستان میں 2 الگ الگ سڑک حادثوں میں کم سے کم 17 افراد جاں بحق اور 30 سے زائد زخمی ہو گئے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق موٹر وے M14 پر فتح جنگ کے قریب مسافر بس کو پیش آنے والے حادثے کے نتیجے میں 10 افراد جاں بحق ہو گئے۔ موٹر وے پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ حادثے میں 7 مسافر زخمی ہوئے ہیں۔ اس ترجمان کا کہنا ہے کہ بس صوبہ پنجاب کے شہر بہاولپور سے اسلام آباد جا رہی تھی کہ بس ڈرائیور کی لاپرواہی کی وجہ سے حادثے کا شکار ہو گئی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ جاں بحق افراد کی لاشیں اور زخمیوں کو THQ اسپتال فتح جنگ منتقل کر دیا گیا۔ موٹر وے پولیس نے بتایا ہے کہ واقعے کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب صوبہ سندھ کے شہر نوشہروں فیروز میں ٹریلر اور وین میں ٹکر کے باعث 7 افراد جاں بحق اور 20 سے زائد زخمی ہو گئے۔ غاصب سینی حکومت کے فوجی ٹھکانوں پر یمنی فوج کے مسلسل حملوں کے بعد سینی میڈیا اور تجزیہ نگاروں نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ اسرائیلی فوج یمنی فوج کا مقابلہ کرنے میں بے بس نظر آ رہی ہے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کا کہنا ہے کہ اس نے گزشتہ 10 روز کے دوران اسرائیل کے خلاف 13 فوجی کاروائیاں انجام دی ہیں۔ بیان کے مطابق ان حملوں کا مقصد غزہ کو فوجی مدد فراہم کرنا تھا۔ یمنی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے ایک رپورٹ میں مذکورہ آپریشنز کی تفصیلات کا اعلان کیا ہے، جن میں زیادہ تر اسرائیل کے مرکز میں تل ابیب کے علاقے کو نشانہ بنایا گیا۔ یحییٰ سری کے مطابق 19 سے 29 دسمبر تک بنیادی طور پر یہ حملے الٹراسونک بیلسٹک میزائلوں سے کیے گئے۔ ہفتے کے روز بھی انصار اللہ نے جنوبی اسرائیل کے علاقے نقب میں نواتیم ایئر بیس کو فلسطین 2 سپرسونک بیلسٹک میزائل سے کامیابی سے نشانہ بنایا۔ اس سے قبل جمعے کو سنا اور الحدیدہ پر اسرائیلی فضائی حملوں کے جواب میں تل ابیب کے قریب بن گورین ہوائی اڈے کو الٹراسونک میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ دریاسنا سینی تجزیہ کاروں نے یمنی مجاہدین کے حملے جاری رہنے کا ذکر کرتے ہوئے یہ اعتراف کیا ہے کہ تل ابیب ان حملوں کے سامنے بے بس ہے۔ اسرائیلی ٹی وی کے چینل 13 کے تجزیہ نگار ایلون بن داوید نے کہا ہے کہ سینی حکام بخوبی علم رکھتے ہیں کہ انصار اللہ یمن کے ساتھ جنگ طویل ہوگی اور وہ 1 یا 2 حملے تک محدود نہیں رہے گی۔ بن داوید نے مزید کہا کہ یمن سے مقابلے میں اسرائیل کا اصل مسئلہ معلومات اور مسافت کا ہے۔ سہنی اخبار ہارٹس کے تجزیہ نگار آموس ہاریل نے بھی کہا کہ تل ابیب کے باشندے ہر روز یمن سے فائر ہونے والے میزائلوں کی وجہ سے خوف و ہراس میں ہیں، اور مکمل فتح کا راگ الاپنے والے سہنی وزیراعظم نتن یاہو کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ہندوستان کی ریاست پنجاب میں کسانوں کے احتجاج اور بند کا اعلان کیے جانے کے نتیجے میں معمولات زندگی بری طرح مفلوج ہو کر رہ گئی۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق کئی کسان تنظیموں نے پیر کو پنجاب بند کا اعلان کر رکھا تھا۔ اس بند کا اعلان 34 روز سے بھوک ہڑتال پر بیٹھے کسان رہنما جگجی سنگھ ڈلوال کی حمایت میں کیا گیا۔ کسانوں کے بند کے اعلان کے پیش نظر 100 سے زائد ٹرینیں منسوخ کر دی گئیں۔ اس دوران بسیں نہیں چلیں، دودھ سبزیوں کی سپلائی سبھی بازار، گیس ایجنسیاں، پیٹرول پمپ، پرائیویٹ گاڑیاں بھی بند رہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ عزیز سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کا آخری پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انداز جہاں کے ساتھ اسفر کاظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کے پروگرام انداز جہاں میں ہم پاکستان کے حساس ضلعے کرم کے حالات اور اس کی تازہ ترین صورتحال اور وہاں تنازع کہاں تک پہنچا ہے, کیسے حل ہو سکتا ہے اور اس کے لیے جو جرگہ تشکیل دیا گیا ہے اس کی تازہ ترین صورتحال اور اندر کی خبریں کیا ہیں, اس موضوع پر ہم آج کے پروگرام میں بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام انداز جہاں پہران اسٹوڈیو سے ملاحظہ فرما رہے ہیں اور پاکستان کا ضلع کرم اور اس کی تازہ ترین صورتحال, یہ ہے ہمارا آج کا موضوع. اور اسی حوالے سے ہم نے گفتگو کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سینئر تجزیہ نگار جناب حامد حسین سیماب کو. حامد صاحب پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید.
جی شکریہ.
حامد صاحب, ایک عرصے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ضلع کرم میں حالات انتہائی کشیدہ ہیں اور وہاں پر جھڑپوں کے نتیجے میں کافی افراد کی جان بھی جا چکی ہے, اور یہ صرف موجودہ جو وقت ہے یا موجودہ دور ہے اسی میں یہ حالات کشیدہ نہیں ہوئے بلکہ کافی عرصے سے حالات کشیدہ اور وقتاً فوقتاً وہاں پر جھڑپیں بھی ہوتی رہی ہیں. تو میں چاہوں گا ناظرین کو بتائیے کہ اصل مسئلہ کیا ہے اور اتنا حساس علاقہ جو افغانستان کی سرحد کے ساتھ لگا ہوا پارا چنار, وہاں پر اس کشیدگی کی اصل وجہ کیا ہے اور اس کو کنٹرول کرنے میں ابھی تک ناکامی کا کیوں سامنا کرنا پڑا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شکریہ. دیکھیں کرم ضلع جن کا مرکز پارا چنار ہے, یہ ایک ایسا علاقہ ہے جنہیں جنت نظیر کا علاقہ اگر کہا جائے تو میرے خیال میں
بڑا خوبصورت علاقہ
جی. اب یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اس علاقے کو کسی کی نظر لگ گئی ہے شاید. گزشتہ کئی دہائیوں سے پارا چنار کے مکینوں پہ زندگی کا دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے, اور آخر میں اگر ہم آ جائیں, یہ آخری ایک دو سال ایسے گزرے ہیں جیسے گلے میں کوئی ہڈی پھنسی ہوئی ہے. دیکھیں یہ زیادہ دور اگر جائیں تو پھر زیادہ ٹائم لگے گا, لیکن یہ ہے کہ گزشتہ ایک دو تین مہینوں سے اگر دیکھیں کچھ حالات کچھ ایسے بنائے گئے کہ زمینی تنازعات اور اسی طرح پانی کے مسائل اور اس طرح پہاڑوں کے مسائل کو بہانہ بنا کر اس علاقے پہ ایک قسم کی لڑائی تھونپی گئی ہے, اور آہستہ آہستہ جب کبھی وہ سیز فائر ہو جاتے ہیں اور کبھی دوبارہ لڑائی چھڑ جاتی ہے اور کبھی مسافروں کے کنوائیوں پہ حملے ہوتے ہیں اور اس میں بے گناہ اور بے دردی سے بچے خواتین اور جوان اور بوڑھے قتل کیے جاتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ جس معاشرے میں جس ملت کے حدود میں اور جس ملک میں انصاف کا بول بالا نہ ہو, عدالت قائم نہ ہو
جی,
تو وہاں پھر مسئلے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے خیبر پختونخوا صوبے میں ہمارے قبائلی علاقوں میں کافی وسائل ہیں
جی,
تو یہ بات واضح ہے کہ جہاں وسائل ہوتے ہیں تو پھر وہاں مسائل بھی ہوتے ہیں
جی.
اب ان وسائل کو حاصل کرنے کے لیے کچھ کھڑیاں ایسی ہیں کہ ان کو حاصل کرنے کی تگدو ہوتی ہے, تو بجائے اس کے کہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ ہی مل کر ایک ان کے لیے کوئی ڈیسیجن کی جائے یا ان وسائل کو حاصل کرنے کے لیے ایک پلاننگ ہو, وہاں کے مکینوں کے خلاف ایکشن لے کے وہاں کے مکینوں کو تنگ کر کے کہ وہ وہاں اس علاقے سے نکلیں اور وہ وہاں وہ علاقے ان کے لیے رہ جائیں, ان کو دے دیں, تو میرے خیال میں یہ ایک
گویا وسائل پر قبضے کا جو ہے وہ ایک جنگ کہہ سکتے ہیں, لڑائی کہہ سکتے ہیں
وہ ان کی, میرے خیال میں یہ ان کی بول ہے.
اچھا, ہمارے ساتھ اس وقت سینئر تجزیہ نگار جناب عاشق حسین صاحب بھی اس وقت موجود ہیں. السلام علیکم. عاشق حسین صاحب, آپ کی جو خیبر پختونخوا ہے اور خاص طور پر جو قبائلی علاقے ہیں جن میں کرم ضلع ہے اور پارا چنار ہے, ان کے حالات پر گہری نظر ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ موجودہ صورتحال کرم کی کیا ہے اور کیا آپ دیکھتے ہیں حالات کو؟
بات یہ ہے کہ حالات وہاں ابھی گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں, تین مہینے تقریباً ہو چکے ہیں پارا چنار محاصرہ ہے. یہ جو تجزیہ ہوا ایک دوست کی طرف سے, میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. بات یہ ہے کہ پارا چنار کئی وجوہات کی بنا پر پاکستانی ریاست بالخصوص فوج اور ان کی بیرونی اقاؤں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل علاقہ ہے.
جی
پرچنار پاکستان کی شمال مغرب میں افغانستان کی 3 صوبوں پکتیا، پکتیکا اور ننگرہار سے متصل ہے اور یہاں سے کابل بہت نزدیک ہے. جب 80 کی دہائی میں امریکی قیادت میں مغربی بلاک کی سابق سوویت یونین کے سے افغانستان میں افغانوں کے کندھوں پر بندوق رکھ کر جنگ ہوئی بھی تو اس وقت بھی پاکستان کی وقت کی حکومت جب ضیاء الحق فوجی صدر تھے انہوں نے بھی یہ کوشش کی تھی امریکہ کے کہنے پر کہ پرچنار میں افغان مجاہدین کے لیے ایک جلاوطن حکومت بنائی جائے.
جی
اس مقصد کے لیے مقامی دہشت گردوں اور افغان مجاہدین کے ذریعے کئی جنگ پرچنار پر 80 کی دہائی میں مسلط کی گئی تھی.
جی
لیکن کامیاب نہیں ہو سکے. پرچنار والوں نے بہادری دکھائی، بہت شہید بھی دیے لیکن علاقے کو حاصل نہیں جانے دیا. اور پھر 2007 سے لے کر 2012 تک جب امریکہ کی دہشت گردی کی بہانے جنگ عروج پر تھی تو پاکستانی ریاست بمائے فوج اور دوسری قبائلی علاقوں کی طرح پرچنار کو بھی تکفیری دہشت گردوں کے حوالے کرنا چاہتی تھی. القاعدہ، پاکستانی طالبان اور دوسری تکفیری دہشت گرد تنظیموں کو ملا کر
جی
پرچنار پر 4-5 سالہ جنگیں مسلط کی گئیں جن میں 4-5 ہزار کی تعداد میں پرچنار کی شیعہ شہید ہو گئے. انہوں نے جانی تو دی لیکن پرچنار پر دشمن کو آنے نہیں دیا.
صحیح.
اور اب ایک اور وجہ بھی پرچنار میں جنگوں کی نقطہ ہونے والی جو سلسلہ ہے وہ یہ کہ شام میں داعش دہشت گردوں کی حضرت سلام علیہ اور رقیہ سلام علیہ
جی
مزاروں پر ممکن روک لیتی ہے. پرچنار کے شیعوں کی شام میں عسکری موجود کی ہے. پرچنار کے کافی
میرا خیال آواز تھوڑی سی کٹ رہی ہے. عاشق حسین صاحب میرے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آواز تھوڑی سی اگر صاف کر لی جائے تو دوبارہ رابطہ ہم عاشق حسین صاحب سے کریں گے اور ان سے استفادہ کریں گے. حامد حسین صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تاریخ بیان کی عاشق حسین صاحب نے کہ کس طرح سے جو پرچنار کے عوام ہیں ان پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی مختلف بہانوں سے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اکتوبر سے لے کر اب تک یہ جو وہاں پر کشیدگی ہے یہ موجودہ دور میں اس کی اصل وجہ کیا ہے، کیوں کشیدگی ان دنوں کے دوران پیدا کی گئی ہے؟
دیکھیں خرم ضلع میں جو پچھلے لڑائیاں ہوئی ہیں 1988 سے لے کر اب تک تو ہر لڑائی کے بعد گورنمنٹ اور ہمارے کچھ کھڑیاں اس لڑائی کے بعد ایک گرینڈ جرگہ بنا دیتے ہیں اور اس کے فیصلے ہو جاتے ہیں.
جی
ایک پہ ایک جرگہ بن جاتا ہے اور پھر وہ فیصلے کر دیتے ہیں لیکن وہ فیصلوں کو امپلیمنٹ نہیں کرتے.
صحیح.
اصل میں وجہ یہی ہے کہ وہاں پارچنار میں کرم ضلع میں وہ جو پہلے جرگے کیے گئے ہیں ان کے فیصلہ جات جو ہیں ابھی تک ایک فیصلہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا. میرے خیال میں یہ پارچنار کے واقعات جو ہیں مین وجہ یہی ہے کہ پچھلے جو جرگے ہو چکے ہیں ان کے فیصلہ جات کو اجرا نہیں کیا جا رہا یا نہیں چاہتے اجرا کریں، مین وجہ بھی یہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں جو مقاصد یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان مقاصد کے لیے قانون کی بجائے ان مقاصد کے لیے ایک صلح صفائی کی بجائے دہشت گردی کی طرف اور ٹینشن کی طرف یہ جب حرکت کی جاتی ہے تو میرے خیال میں پھر کوئی بھی اس طرح کے حالات کو دے کر اپنے عوام اور اپنے علاقے کو نہیں چھوڑنا چاہتے اور اپنے علاقے کی دفاع پر ہر کسی پہ واجب ہو جاتی ہے.
صحیح.
اور دوسری بات یہ کہ آخر میں یہ جو جگہ پہ جرگے کیے جاتے ہیں اور عوام کو صرف جرگے کے بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے اور یہ صرف وقت کشی کرنی ہے اور وقت گزارنا ہے. میرے خیال میں جب تک وہ پہلے والے جرگوں کے فیصلے امپلیمنٹ نہ ہو
جی.
یہ اسی طرح وقت کشی کرتے رہیں گے.
صحیح. اس وقت دوبارہ ہمارا رابطہ ہوا ہے عاشق حسین صاحب سے. عاشق حسین صاحب
جی جی,
آپ نے کچھ اندرونی اور بیرونی عوامل کی طرف اشارہ کیا جو اس علاقے کے حالات کو خراب کرنے میں دخیل ہیں, تو میں چاہوں گا ذرا وضاحت سے ان عوامل کی طرف اشارہ کیجئے, اور جس نقطے کی طرف حامد حسین صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ جرگے تو پہلے بھی ہوئے, معاہدے تو پہلے بھی ہوئے, لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوا, جس کی وجہ سے یہ مسئلہ جوں کا توں موجود ہے, تو موجودہ جرگہ بھی اگر فیصلہ کرتا ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ یہ معاہدہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا؟
بات یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے پہلے کیا
جی,
پرچنا کی جو اہمیت, اسٹریٹجک اہمیت میں نے پہلے بتائی آپ کو
جی,
اور پرچنار کے اندر جو وسائل ہے قدرتی, اس پر تو پہلے سے پاکستانی ریاستی اداروں نظریں ہیں. اور تو ایک اور جو وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ وہ شام میں پرچنار کی شیوں کی عسکری موجودگی تھی حرمین کی دفاع کے لیے, یہ بھی وجوہات میں اس وجہ کی بھی اضافہ ہو گئی اس میں. تو پرچنار کی شیوں کو ایک سزا دینا چاہتی ہیں پاکستان کی ریاستی ادارے, پاکستان کی فوج, اور ساتھ خطے کے بعد عرب ممالک اور بعض اسلامی ممالک, اس جملہ امریکہ.
اچھا, لیکن عاشق حسین صاحب یہاں پر یہ ہے کہ جو پاراچنار کے عوام ہیں وہ تو محب وطن ہیں, انہوں نے آج تک ملک کے خلاف کسی کاروائی میں حصہ نہیں لیا.
تو یہ ہو نہیں سکتا ہے, پاراچنار کے جو شیعہ ہیں وہ ہمیشہ پاکستان کی دفاع کے لیے لڑے ہیں, وہ 71 کی جنگ میں لڑے ہیں, وہ 65 کی جنگ میں لڑے ہیں, وہ پہلی والی جنگوں میں لڑے ہیں, ان کی لاش نہیں آئی ہیں
جی.
بنگال میں پاراچنار کی شیعہ دفن ہو چکے ہیں. پاراچنار کی شیعہ ممکن نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف, اسٹیٹ کے خلاف وہ لڑے. اگر وہ شام میں لڑے ہیں وہ اسٹیٹ کے خلاف نہیں, وہ صرف اپنے عقیدے کے مطابق.
میں اسی نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ پاراچنار کے عوام جو ہے ملک دشمن نہیں ہے, ملک محب وطن ہے, اور جو ملک دشمن تحریک طالبان پاکستان کی شکل میں یہاں پر آ کر کاروائیاں کرتے ہیں ان کے خلاف اس طرح کاروائی نہیں کی جا رہی ہے.
تو وہ تو بنائے گئے ہیں ان کے, وہ تو فوجی اداروں کے ایس آئی کے بنائے گئے تکفیری دستگرد ہیں, انہوں نے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ان دستگردوں کو بنائے ہیں, یہ تو انہی کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں
جی.
اگر آج پرچنار محاصرہ ہے, اگر ان اداروں کی فوج کی حمایت ان کو حاصل نہ ہوتی, یہ کر نہیں سکتے تھے کہ پرچنار کو اتنے 3 مہینوں سے مثلا محاصرے میں رکھیں. یہ تو پرچنار کو سزا دی جا رہی ہے, سزا. ایک اور بات کی طرف میں آ کر اشارہ کرنا چاہوں گا
جی.
پلیز اصبر بھائی, یہ کہ پچھلے سال اکتوبر میں صہیونی رجیم نے غزہ کے خلاف غزہ میں نسل کشی شروع کی
جی.
اس وقت انہوں نے پرچنار میں جنگیں شروع کی, اس لیے کہ پاکستان میں شیعہ سنی کو تاثر دی, شیعہ سنی کے درمیان تاثر کو تاثر دیا جائے, تاکہ وہاں شیعہ سنی مل کر غزہ کی حمایت میں صہیونی رجیم کی مخالفت میں روڈوں پر نہ نکل آئے. ایک یہ, دوسری بات یہ کہ جب صہیونی رجیم کو غزہ میں اور لبنان میں شکست ہونے لگی, تو امریکہ صہیونی رجیم اور ان کے خطے کے جو دوست مالک ہیں جیسے ترکی ہیں اور عرب مالک, انہوں نے مل کر
جی
ان کے خلاف ایک محاذ بنائی.
صحیح.
اگر ایران سمیت باقی شیعہ مزاحمتی فورسز جو ہیں یہ غزہ میں سنی مزاحمتی محور کی حمایت میں نہ اتر آتے, ان کی حمایت میں نہ لڑتے, ان کو یہ سزا نہ ملتی
جی.
آج جو شیعہ خطے کی سطح پر جو شیعوں کو سزا دی جا رہی ہے, مین جملہ پرچناتی شیعوں کو
جی,
یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ شیعوں کو وہ اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتے ہیں. جو جدید
صحیح.
مڈل ایسٹ کا جو نقشہ انہوں نے جی. بنائے ہوا ہے اس میں شیعوں کو رکاوٹ سمجھتے ہیں
جی. عاشق حسین صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, اس وقت ہمارا رابطہ ہوا ہے انجینئر حمید حسین صاحب سے جو رکن قومی اسمبلی ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام, شکریہ, تھینک یو
جی. حمید حسین صاحب, آپ اس پورے معاملے میں قریب سے موجود ہیں, گرینڈ جرگہ بھی ہوا ہے جس میں بعض فیصلے کیے گئے ہیں, لیکن ابھی تک معاہدہ حتمی شکل اختیار نہیں کر سکا, تو موجودہ صورتحال اس وقت کیا ہے ضلع کرم کی اور گرینڈ جرگے کی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. صورتحال تو سب کے سامنے تقریباً 3 مہینے پورے ہونے والے ہیں
جی,
اور رستے بند ہے بالکل, ماس رکھیا ہوا ہے پارا چنار کا, صرف پارا چنار کا نہیں پوری کورم کا
جی.
لوگوں کو اندازہ نہیں ہو رہا, ادھر کورم کے جتنے بھی باشندے ہیں چپری سے لے کر تری تک, تری منگل تک, یہ پورا روڈ بند ہے, اور سارے کورم کے جتنی بھی باشندے ہیں اس میں اہل سنت بھی ہیں, مسیح برادری بھی ہے, اہل تشیع بھی ہیں سارے. اب ایک انسانی المیہ شروع ہو گیا ہے, حالات ایسے بن گئے ہیں کہ ادھر فوڈ آئٹمس کی غیر موجودگی کی وجہ سے اموات شروع ہو گئے ہیں
جی.
دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ادھر کا چونکہ پیٹرولیم مصنوعات نہیں ہے, تو یہ دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ ہم میڈیسن پہنچا رہے ہیں, واقعی کچھ میڈیسن پہنچا رہے ہیں پہنچ رہے ہیں, لیکن جو لوگ گاؤں میں دور دور علاقوں میں بیمار ہو رہے ہیں تو وہ پیٹرولیم مصنوعات نہ ہونے کی وجہ سے وہ ادھر ہی مر رہے ہیں
جی.
باقی کوئی بھی ابھی تک سیریس ایکشن نظر نہیں آ رہا کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہم یہ توقع رکھیں کہ کوئی سیریس ایکشن لے رہے ہیں.
صحیح.
اور ساتھ جرگی والی بات, جہاں تک جرگی والی بات ہے, جرگہ بس یہ کہہ دیں کہ ہو رہا ہے جرگہ, میں خود اس میں موجود تھا 2 دن سے 3 دنوں سے, کچھ نکات معاہدے کے انہوں نے لکھے تھے, اس پہ مشاورت ہو گئی, قومی مشاورت بھی ہو گئی, مشران سی بھی, تو اہل تشیع نے اس پر سائن کر دیے ہیں اور اہل سنت کے ساتھ وہ شیئر کر دیا گیا, بلکہ ان کو پہلے دیا گیا تھا, یہ نکات ان کو بھی دی گئے تھے, کچھ اعتراضات تھے وہ بھی کل دور کیے گئے, لیکن ساتھ انہوں نے پھر ایک دن کی مہلت مانگی کہ ہم ایک دن اپنی قوم سے مشورہ کرتے ہیں تو نیکسٹ ڈے پھر ہم سائن کر لیں گے. تو ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے, منگل کو دوبارہ بیٹھیں گے اہل سنت والے, آئیں گے جی. اگر وہ سائن کر لیتے ہیں تو یہ ختمی شکل اختیار کر لیں گے.
اچھا امید حسین صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جرگے منعقد ہوئے, بہت سے معاہدے ہوئے, لیکن مسئلہ جون کا تو موجود رہا اور یہ کشیدگی گاہے بگاہے سر اٹھاتی رہتی ہے, تو پچھلے جو معاہدے ہیں نہ ان پر عمل ہوا, یہ معاہدہ ہو بھی جاتا ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ اس پر عمل درآمد ہوگا؟
اب یہ ڈیفینڈ کرتا ہے نا کہ کیا پروگرام ہے گورنمنٹ, وزیر اعلیٰ صاحب نے تو یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں امپلیمنٹ کروں گا
جی.
پہلے معاہدے جتنی بھی تھے وہ تو ایسے ہی پڑے ہیں اسی طرح, لیکن اس معاہدے میں ہمارا ایک معاہدہ ہوا تھا 2008 میں, اس کو مری معاہدہ کہتے ہیں
جی.
اس میں مری معاہدے کا زیادہ ذکر ہے کہ مری معاہدے پر پورا کا پورا وہ امپلیمنٹ کریں گے, اس پر عمل درآمد ہوگا, وہ اس میں شامل کر دیا گیا ہے. تو آگے دیکھیں اگر گورنمنٹ سنسیئر ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن میں ادھر یہ کہہ دوں کہ نظر نہیں آ رہا کہ گورنمنٹ سنسیئر ہو یا اس پہ عمل کرا دے.
ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر صوبائی حکومت اور جو مرکزی حکومت ہے سیاسی طور پر ان کے درمیان اختلافات موجود ہیں, تو کیا کرم کے مسئلے میں ان دونوں کے جو اختلافات ہیں وہ بھی باعث بن رہے ہیں کہ مسئلہ حل نہ ہو؟
یہ اس میں یہ کہ میں کل بھی وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی بات کر رہا تھا کہ جرگہ جب فارغ ہو جائے تو آپ سے ملوانے کے لیے آئیں گے, آپ سے ملیں گے, اور اس کو میں نے یہ بھی بتا دیا کہ لوگ لگی ہوئے ہیں اور پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں, لیکن میں ادھر یہ کہہ دوں کہ فیڈرل گورنمنٹ ہے یا پروینشل گورنمنٹ ہے, ان کو ہمارے اس میں معاملے پہ میرے خیال میں ایک پیج پہ ہونا چاہیے تھا کہ لوگوں کو یہ اس المیہ سے, انسانی المیہ سے کورم کو بچا دے
جی. حمید حسین صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. عاشق حسین صاحب, یہ مسئلہ جو ہے وہ برسوں سے موجود ہے اس علاقے کے اندر, اور نہ صرف یہ کہ یہ قبائلی مسئلہ ہے, آپس کا مسئلہ ہے, بلکہ اس کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی بھی کوشش کی جاتی ہے, تو آپ کی نظر میں اس کا پائیدار حل کیا ہے, اس مسئلے کو کیسے مستقل بنیادوں پر حل کیا جا سکتا ہے؟
اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب آپ کو دوں, کاش آپ گرینڈ جرگے کے بعض اراکین جو اہل سنت ہے ان سے ایک رابطہ کرتے
جی.
میرے کل مفتی کفایت اللہ سے یہ بات ہوئی جو گرینڈ جرگے کا رکن ہے, اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے
جی.
وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جس دن پارا چنار کے شیعہ کنوائی پر حملہ ہوا, اس دن حملے سے پہلے گرینڈ جرگے کے ارکان وزیر اعلیٰ سے ملے, کی پی کے کے, اور پھر کوہاٹ کے ڈی سی اور کمشنر سے ملے, ان سے اجازت چاہیے کہ ان کو جانے دیا جائے چونکہ شیعہ آپ لوگوں پر اعتماد نہیں کرتے کہ ہم یہ مسئلہ حل کریں. انہوں نے کہا کہ آپ 2 دن صبر کریں, ہم آپ کو جواب دیں گے
جی.
کہ ہمیں نہیں جانے دیا اور اسی دن کنوائی پر حملہ ہوا, اور کفایت اللہ بالکل واضح طور پر یہ کہہ رہے تھے کہ
جی.
اور چنار میں قدرتی وسائل ہیں
جی.
ان پر نظریں ہیں, یہ ریاست جو ریاست ادارہ ہے یہ خود نہیں چاہتے ہیں, یہ شیعہ سنی کے نام پر جنگ کرانا چاہتے ہیں, وہاں کوئی شیعہ سنی جنگ نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں, آپ کے اصل سوال کی طرف آنا چاہتا ہوں, اگر پارا چنار کا مسئلہ حل کرنا چاہنا مقصود ہو, پارا چنار سے فوج نکل جائے, انخلا ہو جائے فوج, اور پارا چنار میں جو سابق لوکل قوموں پر مشتمل جو ملیشیا تھی جو 40 سال پہلے دوسرے علاقوں میں منتقل کر دی گئی ان فسادوں کے لیے, اس ملیشیا کو واپس کر دیا جائے بارڈر پر, وہ ملیشا اور اندرونی انتظامات کے لیے بھی وہی ملیشا ہو لوکل قوموں پر, اس میں توری بھی ہے, اس میں منگل بھی ہے, اس میں مکبج بھی ہے, اس میں بنگش بھی ہے, وہ آ جائیں. پارچدار میں کوئی شیعہ سنی جنگ نہیں ہے, اگر جنگ ہے پاکستان میں پوچھی موجودگی کی وجہ سے جنگ ہے, اگر جنگ ہے پاکستان میں آئی ایس آئی کی وجہ سے ہے, یہ امریکہ کے ایما پر یہ سب کاروائیاں کرتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ پارچدار کو دہشت گردوں کے حوالے کرے, وہاں امریکی بیس بنا دیا جائے, وہاں سے مڈل ایسٹ, وہاں سے مرکزی ایشیا, وہاں سے چین, وہاں سے رشیا کو کنٹرول کرے وہاں, چونکہ پارا چنار کی شیعہ وہ رکاوٹ سمجھتے ہیں امریکہ اپنے سامنے.
صحیح. بہت بہت شکریہ عاشق حسین صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. انجینئر حمید حسین صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اب کرم کا جو راستہ بند ہے اور حتیٰ گورنر سندھ تک کو اس علاقے میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی, لیکن ہم بعض اطلاعات کے مطابق بعض فرقہ پرست تنظیموں کے جو افراد ہیں وہ اس علاقے تک گئے ہیں, تو یہ کیا وجہ ہے کہ بڑے مناصب والے رہ جاتے ہیں لیکن جو اس قسم کے افراد ہیں وہ پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں؟
یہ اصل میں ڈیپینڈ کرتا ہے گورنمنٹ پہ, میں جیسے بتا رہا ہوں کہ انوالومنٹ ہے زیادہ تر, میں اب یہ بتا دوں کہ سیکیورٹی ایجنسیاں جو ہے نا, سیکیورٹی ایجنسیاں
جی
وہ رکاوٹ بن رہی ہیں ساری. اب جیسے گورنر نے جانے کا ارادہ کر دیا تو بتایا یہ گیا کہ سیکیورٹی پرابلم ہے
جی,
وزیر اعلیٰ نے ارادہ کر لیا, بلکہ ہم کواٹ بھی چلے گئے تھے, وزیر اعلیٰ ساتھ تھا, ہمیں ان کے ساتھ گیا تھا, ادھر اس نے اظہار کیا کہ ہم چلے جائیں پارا چنار, تو رستے میں فائرنگ ہو گئی, رستہ بند ہو گیا. تو اب کوشچنیبل یہی ہے نا کہ بعض کیسے پہنچ جاتے ہیں, ہے کوئی کہ ان کو پہنچا رہے ہیں نا, شرارت ہے اس قسم کی کہ اس میں مداخلت ہے, انٹرفیئرنس ہے, بلکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پیورلی ابھی تک یہ بات میں آپ کو بتا دوں, آپ نے تو نہیں پوچھا کہ یقین کرو 15-20 دن سے جرگہ ہو رہا ہے, اہل سنت اہل تشیع کو ملنے تک نہیں دیا گیا ابھی تک کہ وہ آپس میں بیٹھ کر ڈسکس کر لیں, معاملہ دیکھ لیں اور خود راضی نامے پہ راضی ہو جائیں, اور ہر ایک شک خود دیکھ لیں, ان کو بیٹھنے نہیں دیا جاتا
جی.
ایک کو پکڑا دیتے ہیں کہ آپ دیکھ لی کیا ہے, دوسرے کو پھر کہتے ہیں آپ دیکھ لی کیا ہے, آپس میں جب تک خود نہیں بیٹھیں گے تو ریزلٹ کیا آئے گا.
صحیح.
یہ مسئلے مسائل یہی ہیں کہ انوالومنٹ اتنی ہے کہ کسی طریقے سے بھی ہو, اور یہ جو چپکلش ہے اور یہ جو برا حال ہے یہ قائم رہے, بس یہ میں آپ کو بتا دوں اس طرح کی کوششیں ہیں.
اچھا حمید حسین صاحب, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس علاقے میں یہ جنہوں نے راستے بند کیے ہوئے ہیں جو دہشت گردی کر رہے ہیں, کیا یہ سیکورٹی فورسز سے, یہ فوج سے, یہ سیکورٹی ایجنسیوں سے زیادہ مضبوط ہیں, حکومت سے زیادہ مضبوط ہے کہ ان کے خلاف حکومت بے بس نظر آتی ہے؟
مضبوطی کی تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ میں کل بھی ادھر یہی ذمہ دار لوگوں کو یہی کہتا رہا ہوں کہ مجھے زیادہ نہیں 2-4 سپاہی دے دے آرمی کے
جی.
میں کیسے جاتا ہوں, میں نے اس کو یہ مثال بھی دے دی نا, میں نے کہا باہر آپ کے قلعے کے باہر ابھی ایک سپاہی آرمی کا کڑا ہے, وہ وسل سے 2000 گاڑیاں ایک طرف کڑی کر دیتا ہے, دوسری طرف وجہ یہ ہے کہ وہ حکومت ہے, اس کی ایک رٹ ہے
جی.
لیکن ادھر رٹ بالکل ہے ہی نہیں گورنمنٹ کی, بالکل وہ خود نہیں چاہتے, میں یہ کہوں گا. اب ان کی اپنی گاڑیاں کیسی جا رہی ہیں, اپنی سپلائی کیسی جا رہی ہے, لوگوں کے لیے نہیں لے کر جا سکتے, اپنے لیے لے کر جا سکتے ہیں, یہ دوسری طرف سے پروپیگنڈا یہ ہے, میں تو پروپیگنڈا اس کو کہوں گا, شرارت کہوں گا کہ کہتے ہیں ہماری گاڑیوں کی بھی تلاشی لی جا رہی ہے, تو میں کہتا ہوں کہ آپ کی تلاشی اگر لی جا رہی ہے تو کیسی جا رہی ہے, آگے پھر آپ کی بھی نہیں چاہیے جانی چاہیے نا گاڑیاں
جی,
تو بے بس ہی ہے نہیں, خود بے بس بنی ہوئے ہیں, اور اس میں انوالومنٹ ہے, ان کی اپنی انوالومنٹ ہے, خود انوالو ہیں, انہوں نے خود روڈ بند کیا ہوا ہے, اور روڈ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کا کسٹوڈین گورنمنٹ ہے جو کہ اپنی کسٹڈی میں روڈ نہیں لے رہے. اب بھی بات یہ ہوئی ہے, آج کل ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ ٹیوزڈے کو انشاءاللہ کنوائی جائے گی اور آئٹمس, فوڈ آئٹمس, پیٹرولیم آئٹمس جائیں گے, تو اب دیکھتے ہیں کہ ٹیوزڈے کو کیا ریزلٹ آتا ہے, اس کی بھی ہم انتظار میں ہیں.
صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ یا تو ان کے سامنے بے بس ہیں یا خود اس میں ملوث ہیں, خود انہوں نے روڈ بند کی ہوئی ہے, تو اس کے پیچھے ان کے مقاصد کیا ہیں؟
اب مقاصد کے بارے میں اگر ہمیں پتا ہوتا تو ان کے مقاصد ہم پوری کروا لیتے ان کی
جی.
میں خود بھی ان کو کئی بار کہتا رہا ہوں کہ ریکوائرمنٹس ہمیں بتا دو, ہم سے جو ریکوائرمنٹس ہے, جو ہم سے آپ یہ رکھتے ہیں، توقع رکھتے ہیں، وہ ہم پورا کر دیتے ہیں، ہم ہی بتا دیں، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ مقصد کیا ہے ان کا، کس مقصد کے لیے یہ ہو رہا ہے. لیکن میں یہ کہہ دوں کہ اگر وہ خود ان کی ٹی وی پہ اور ان کے پروگراموں میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسلحہ جمع کرا دیں، ہم ایک گھنٹے میں روڈ کھول دیتے ہیں، تو اس سے واضح ہو گیا نا کہ روڈ انہوں نے بند کیا ہوا ہے. اگر انہوں نے نہیں بند کیا تو اس طرح کے الفاظ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک گھنٹے میں روڈ کھول دیتے ہیں.
جی ہاں، بہت بہت شکریہ حمید حسین صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اس وقت ہمارا رابطہ جو ہے وہ اقرار حسین صاحب سے ہوا ہے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی اقرار صاحب، کرم ضلع کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، دہشت گرد ایک طرف ہے، مظلوم عوام ایک طرف ہے، اور بیچ میں جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کا کردار مبینہ طور پر جو ہے وہ انتہائی، یوں کہیے کہ مشکوک بعض لوگوں کی نظر میں دکھائی دیتا ہے، آپ کیا کہیں گے؟
جی بہت شکریہ، آپ نے بہت اہم موضوع پہ مجھے بات کرنے کا موقع دیا. اس وقت جو کرم کی صورتحال ہے، لگتا یہ ہے کہ ادارے جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں، جن کی ذمہ داری عوام کو ریلیف دینا ہے، عوام کے مسائل کو حل کرنا ہے، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو، چاہے وفاقی حکومت ہو، اور بالاخص جو ادارے جن پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر کریں، وہ ان معاملات کو حل کرنے میں سنجیدہ اور مخلص دکھائی نہیں دیتے ہیں. اور کرم کے باسیوں کی بھی مسلسل یہی شکایت ہے، اس سے پہلے بارہا یہ چیزیں سامنے آئیں، کبھی ایف سی کا کمانڈر چینج کرنے کے مطالبات آئے اور اس طرح کی دیگر چیزیں ہوتی رہیں، جس سے یہ لگتا ہے کہ یا تو خود بحثیت ادارہ پورا سسٹم ہی جو ہے وہ مخلص نہیں ہے، یا پھر اندر چند کالی بھیڑے ہیں جو کسی طور پہ بھی اس علاقے کو پائیدار امن کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتے ہیں.
جی اقرار صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. حامد حسین صاحب ہمارے معزز مہمان جو اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بیچ میں جو سیکیورٹی فورسز ہے اس کا کردار مشتبہ دکھائی دیتا ہے.
جی بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہمارے معزز مہمانوں نے بات کی. دیکھیں یہ آخر میں آئی ایس پی آر کے جو سربراہ ہیں جنرل احمد چودھری، انہوں نے آخری گھنٹوں میں پھر بونگیاں ماری ہیں، میں اس کو یہی نام دوں گا کہ انہوں نے بونگیاں ماری ہیں کہ کرم کے حالات کو دہشت گردی نہیں کہا جا سکتا.
جی
دیکھیں پوری دنیا کو پتا ہے کہ کرم میں کیا ہو رہا ہے، پوری کنوائی کو روک کے 100+ بندوں کو قتل کیا جا رہا ہے، کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ اور جوانوں کو پکڑ کے وہاں ان کو بے دردی سے ان کے سر کاٹے جا رہے ہیں اور ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ 88 دنوں سے ٹل پارا چنار کی مین جو شاہراہ ہے وہ بند ہے، وہ کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ دیکھیں مجھے یہ سوال تو سوال کرنے کا تو حق بنتا ہے کہ دیکھیں افغانستان میں جب ان کی مداخلت تھی اس وقت سے یہ طالبان، پہلے یہ مجاہدین تھے، پھر اس کے بعد یہ طالبان کے کچھ حصوں میں بٹ گئے، پھر اس کے بعد گڈ طالبان اور بیڈ طالبان آ گئے، پھر ٹی ٹی پی آ گئی، اور وہی لوگ ہیں، چہرے وہی ہیں، صرف ان کے وہ پلان چینج ہیں، ان کو پھر خوارج کا نام دیا گیا ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب حالات کچھ ایسے نہج پہ پہنچے ہیں کہ یہ دہشت گردی کو بھی گڈ دہشت گردی اور بیڈ دہشت گردی کا نام دیں. ابھی حالات ایسے ہیں کہ اگر ان کو دہشت گردی نہیں کہا جا سکتا تو ایسے حالات میں جو جس طرح انجینئر صاحب نے بھی بات کی کہ وہاں شیعہ سنی جو ممبران ہیں جرگے کے ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا.
جی
اور اس کا مقصد ہے کہ یہ حالات کو بڑا ٹینس سمجھتے ہیں. اس ٹینس حالات میں کچھ تنظیموں کے غنڈہ گردوں کو اس علاقے میں جانے کی اجازت دے دینا کیا یہ دہشت گردی کے پروان چڑھانا نہیں ہے؟ تو میرا مقصد یہ ہے کہ اگر جب تک ہماری حکومت، ہماری اسٹیبلشمنٹ کی کڑیاں اپنے عوام پہ، اپنے عوام کے لیے انصاف اور عدالت کا بول بالا نہ کریں، عدالت وہاں اجرا نہ کریں، میرے خیال میں یہ بعض چیزوں کو شیعہ سنی کا نام دینا اور بعض علاقوں میں اس طرح کی گڑبڑ پیدا کرنا، ان سے ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے. یا جس طرح یہ کچھ دن پہلے پارا چنار کے کچھ مسئولین نے بھی یہ کہا تھا کہ یا اگر آپ خامخواہ اس علاقے کو لوگوں کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کریں، ایک دن ہمیں دیں، ہم پوری کرم کے لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، ایک جگہ وہاں اکٹھے ہو جائیں گے، تو آپ کے پاس کافی سارے طاقت ہے، آپ وہاں سے اپنے جہازوں اور دوسرے توپ ٹینک اور یہ ساری چیزیں لے کے سب پہ بمباری کریں اور سب کو ختم کریں تو ٹھیک ہے، یہ علاقہ آپ کے لیے خالی ہو جاتا ہے.
بہت شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھی بتا رہے ہیں کہ نصرت بخاری کا ایک کلپ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام امنیت کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے. اسلام آتا یہاں تک سکھاتا ہے کہ اگر تمہاری کسی سے جنگ ہو تو وہاں کے درختوں کو، عمارتوں کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ، اور خواتین اور بچوں کو بھی اس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے. یہ کیسا قانون یا یہ کیسی جگہ ہے کہ جہاں اسلام کے نام پر لوگوں کو اور بچوں کو مارا جاتا ہے. 75 سے 80 دن ہو گئے اور پارا چنار کا محاصرہ ہے. کیا وہ انسان نہیں؟ کیا وہ مسلمان نہیں؟ یا وہ کسی ایسے کفر کے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں پر ان کا مذہب ان کے لیے مشکل یا ان کے لیے کسی نقصان کا باعث ہے؟ ہمارا حکومت سے اور جتنے بھی ادارے ہیں ان سے یہ مطالبہ ہے کہ جلد سے جلد اگر انہیں کسی مذہب کے ساتھ لگاؤ نہیں تو کم از کم انسانیت تو ہے، کم از کم اسلام تو ہے. حتیٰ پاکستان تو اقلیتوں کے دینوں کی بھی حفاظت کرتا ہے. ابھی جو ہے وہ کرسمس کے ایام گزرے ہیں اور مسیح برادری سے جا کر ہمارے حکمران جو ہے وہ اپنے دل کی محبتوں کا اظہار کر رہے تھے، ان کے قانون کی پاسداری کی اور ان کے حقوق کی باتیں کر رہے تھے. تو کیا اسی مسیح برادری سے کیا کمتر ہیں؟ یقیناً وہ ہمارے لیے محترم ہیں، ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں. مگر کیا پارا چنار کے لوگ شیعان حیدر کرار ایسے ہیں کہ جن سے اتنی نفرت کا اظہار کیا جائے؟ دوسرا مطالبہ پاکستانی عوام سے ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں آپ اور یہ چند لاکھ لوگ بھوکے مر رہے ہیں. پچھلے کئی دنوں سے صرف دوائیاں نہ ہونے کی وجہ سے بچے مر گئے ہیں، لوگ بوڑھے شوگر کے مریض جن کو دوائیاں نہیں مل رہی ہیں، گھر کے راشن ان کے ختم ہو گئے ہیں. یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سا قانون ہے؟ اور پھر جب کوئی بات کی جائے تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. آئیے مل کر ہم اپنے اس مشکل وقت میں پارا چنار کے لوگوں کا ساتھ دیں. دنیا میں کہیں پر بھی ہیں، جہاں پر بھی ہیں، جس طریقے بھی ہیں، اگر پروٹیسٹ کر سکتے ہیں تو پروٹیسٹ کریں، دھرنوں میں شرکت کر سکتے ہیں تو دھرنوں میں شرکت کریں، اور اگر ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں تو کریں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عوام جذبات نہیں عقل کو لیتی ہوئی اپنے انہی ساروں کو سارے حدود کو توڑتے ہوئے یہ چند کلومیٹر اس کروڑ عوام کے لیے کچھ بھی نہیں اگر یہ چلنا شروع کریں، یہ خود پارا چنار پہنچ سکتے ہیں. خدا کی نصرت ہمیشہ سے ہمارے ساتھ ہے.
یہ علامہ نصرت بخاری کا ایک کلپ تھا جو ہمارے ساتھیوں نے آپ کے لیے پیش کیا. بہت بہت شکریہ آپ کا. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی دہشت گرد ہیں ان کے خلاف بلا امتیاز کاروائی کی جائے، اور پاکستان کے شہریوں کو چاہے وہ جس علاقے سے بھی تعلق رکھتے ہوں ان کو پاکستان کا شہری سمجھا جائے اور ان کے جان اور مال کا تحفظ کیا جائے، اور جو بھی معاہدہ آپ کریں اس پر منوان عمل درآمد کیا جائے. یہی اس مسئلے کا پائیدار حل ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.